وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال الله تعالى في مقام آخر: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال الله تعالى في مقام آخر: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في مقام آخر: وفوق كل ذي علم عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ربانيون، رب والے، اللہ والے. احبار، حبر کی جمع، علم والے. یعنی علماء کرام اور مشائخ عظام، ان کا قصد منصبی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنی. انہوں نے قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر ڈیرے ڈالنے ہیں، الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے، معانی کی بھی حفاظت کرنی ہے. جس طرح حفاظ کرام الفاظ قرآن کے محافظ ہیں اور علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں، بالکل اسی طرح محدثین کرام الفاظ حدیث کے محافظ ہیں اور فقہاء کرام معانی حدیث کے محافظ ہیں. حدیث کہتے ہیں بات کو، اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا، بات ہی نہیں سمجھتے. تو حدیث کہتے ہیں بات کو، اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو. تو محدثین کرام الفاظ حدیث کے محافظ، اور فقہاء کرام معانی حدیث کے محافظ. اور یہ چیز انسان کو تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتی ہے. یہ بچے جو آج شاگرد بن کر بیٹھے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ کل مسند ارشاد کے اوپر بیٹھے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں.
ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. تو آج کی اس محفل میں یہ طلباء اپنے کام کی ابتدا تصحیح نیت کے ساتھ کریں. انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. تو نیت کو صحیح کرنا یہ عمل کی بنیاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. بلکہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا عمل لمن لا نیت له، جس بندے کی کوئی نیت نہیں اس کا عمل نہیں. تو عمل کا اجر اور عمل کی قبولیت اس کی دار و مدار بندے کی نیت کے اوپر ہے. یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کرنا سیکھو، اس لیے کہ نیت کرنا عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، جو انہوں نے مجلس تدوین فقہ بنائی تھی، اس کے جو 40 نمایاں حضرات تھے، جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث عالم تھے. قاسم بن معن اور محمد بن حسن جیسے ادب اور عربیت کے ماہر تھے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے. اسی محفل میں، اسی مجلس میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تقویٰ کے پہاڑ بھی تھے. فرمایا کرتے تھے کہ حسن نیت ہر خیر کا مجموعہ ہے. حسن نیت ہر خیر کا مجموعہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو خود صاحب مذہب فقیہ گزرے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں کچھ بڑے تھے، مگر علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کرتے تھے. ان کی کتب منگا کر اپنے پاس رکھتے اور پڑھا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم آئے تو انہوں نے ان کے سرحانے کے نیچے کتاب دیکھی. پوچھا حضرت میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ جب دیکھا تو کتاب الرحم نکلی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت آپ بھی یہ کتابیں دیکھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی سب کتابیں میرے پاس ہوں اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی نیت کی نگرانی سب سے زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر وقت عدلتی بدلتی رہتی ہے. یعنی فقط نیت نہیں کرنا، نیت کی نگرانی کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، ابو ہاشم صوفی ان کو کہا جاتا تھا. تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ ریا کیا ہوتی ہے، تصحیح نیت کیا ہوتی ہے. بنیاد یہ ہے. یوسف بن عفان فرمایا کرتے تھے نیت کا ٹھیک رکھنا بڑے بڑے عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا کہ ان کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں اس بات کی آرزو ہی کرتا رہا کہ میری زندگی کا کوئی ایک سال عبداللہ ابن مبارک کی مانند گزر جائے, مگر میں تین دن سے زیادہ اس ترتیب پر نہ گزار سکا. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کے صحیح ہونے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں, اور نیت کے ٹھیک نہ ہونے سے بڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جایا کرتے ہیں. تو نیت کیا ہو طلباء کی, ہم عالم بن کر خطیب بنیں گے, فقیہ بنیں گے, واعظ بنیں گے, امام بنیں گے, نہیں. نیت ہی ہونی چاہیے, میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں کیسے کروں, یہ علم مجھے کتابوں سے ملے گا, میں وہ پڑھنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ دل میں نیت, جب آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں. علماء نے لکھا ہے, بلکہ جلالین شریف کے حاشیے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسوخ فی العلم حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. راسخین فی العلم میں شامل ہونے کے لیے چار باتیں لازمی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ بندے کے اندر تقویٰ ہو, التقوى فيما بينه وبين الله. تقوى وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان, تقوى کچھ کرنے کا کام نام نہیں ہے, کچھ کام نہ کرنے کا نام تقوى ہے. آسان تعریف یہ, ہر اس عمل کو ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے, ہر اس عمل کا ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور تعلق باللہ میں فرق آ رہا ہے یا نہیں یہ دل بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ سینے میں جو دل بنایا یہ انسان کو صحیح صورتحال بتاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہو اپنے دل سے گواہی دو, دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا, ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. جب بھی اپنی اوقات معلوم کرنا چاہے ہم ذرا دل کی طرف جھانک کر دیکھ لیں, ہمیشہ سچی گواہی آئے. دنیا میں ضمیر کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کچہرے میں کھڑا کر کے پوچھا کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں, اندر سے صحیح گواہی ملے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. استفت قلبک ولو افتا قلبک فیہ. تو دل بتاتا ہے بندے کو حقیقت. اسی لیے تقوی کے بارے میں جتنی اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی
شاید کسی دوسرے عمل کی اتنی اہمیت نہیں بتائی. ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عجیب بات ہے نا. آداب شہانہ کا تقاضا یہ تھا, پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ فرماتے اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تو اس کا اختیار کرنا فرض ہو جاتا, مگر بار بار ہر چند آیتوں کے بعد اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. پھر ایک آیت کے اندر دو دو مرتبہ, کوئی آدمی ایک سانس میں بات کو دو دفعہ دہرائے تو اہمیت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, دیکھو اتقوا اللہ, ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آیت کے شروع میں بھی اتقوا اللہ پھر اتقوا اللہ. یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا, دوسری آیت میں سب انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, دیکھو تقوی کا حکم اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. ایک ہی آیت ہے دو مرتبہ اتقوا الله اتقوا الله. یہ تقوی اتنا اہم ہے, اس تقوی سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. آج جتنی پریشانی ہے نا زندگیوں میں, یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے, نہ مال میں برکت, نہ قوت حافظہ میں برکت, نہ عزت میں برکت, نہ صحت میں برکت, برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تقوی کے سبب برکت نازل ہوتی ہے, معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے. قرآن عظیم الشان, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیتوں والے ایمان لاتے تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بَلَا, ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت. جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں برکت. وقت میں برکت آ جاتی ہے, تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ کی 925 کتابیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہیں. 925 کتابیں جو انہوں نے بلاواسطہ لکھی, اور جو کتابیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خلفاء سے ہدایات دے کر لکھوائیں, اس سب کی فہرست 2700 بنتی ہے. ہم ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے, انہوں نے لکھ کیسے بھی. وقت میں برکت. بعض حضرات نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب فوت ہوئے ان کے زندگی کے ایام کو ان کے کتابوں کے صفحوں پر تقسیم کیا تو 20 صفحے روزانہ کے نکلے. اب 20 صفحے نئی کتاب سے روزانہ لکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی. قوت حافظہ میں برکت. ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک مرتبہ رات کو دیر سے گھر آیا, بیوی الجھ پڑی. اس نے کہا میں حضرت کے پاس تھا علم حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا, اس سے غلطی ہوئی. وہ کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا, تجھے کیا آئے گا. نوجوان تھا, اس نے غصے میں آ کے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب رات تو گزر گئی, جب دماغ ٹھنڈے ہوئے دن میں بیوی نے پوچھا جی طلاق واقع ہوئی یا نہیں, مشروط سے تھی.
تو یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے. ابو ذر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا, اب آپ بتائیے نکاح بچا کے نہیں؟ مسکرائے, فرمانے کے جاؤ میاں بیوی کی زندگی گزارو, 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. یہ قوت حافظہ میں برکت, تو وقت میں برکت, صحت میں برکت, قوت حافظہ میں برکت, ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے. اس وجہ سے تقویٰ کی وجہ, تو سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں تقویٰ. یاد رکھیے آسمان کی زینت ستاروں سے ہے, زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. جیسے میں آسمان سے ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں, آسمان والوں کو زمین پر متقی لوگ یوں جل مل کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ تقویٰ فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں, یہ پوری زندگی پہ اوپر حاوی ہوتا ہے. معاملات میں بھی تقویٰ, جو سب سے مشکل کام. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے, تقویٰ کو سمجھنا ہو تو ان کی زندگی بہترین مثال ہے. کپڑے کی دکان کی ابتدا میں ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں, کسی نے پوچھا نعمان کہاں جا رہے ہیں کہ دکان بند کر کے جا رہا ہوں, یہ وقت تو نہیں ہے, آپ تو اثر کے بعد بند کیا کرتے ہیں. فرمانے لگے ہاں آج موسم ابر آلود ہے, اور جب آسمان پر بادل ہو روشنی ٹھیک نہیں ہوتی, گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چل پاتا, میں نے دکان بند کر دی کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر دھوکا نہ کھا جائے. اس امت کو تجارت یا تینا صدیق اکبر نے سکھائی یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھائی. تو تقویٰ ہو زندگی میں, ہر کام میں احتیاط ہو. مثال کے طور پر غیر محرم کی طرف دیکھنا, اس کے جسم کو دیکھنا یہ حرام, اور اگر برقعے میں ہو تو اس کی طرف نظر پڑ جائے تو فتوی میں اجازت, لیکن اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا, اس کا نام تقویٰ. یعنی غیر عورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا, اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا, نیلی ہے پیلی ہے جو ہے میرا مطلب نہیں ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو ہر کام میں احتیاط. اسی لیے متقی لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو طالب علم میں ہو وہ تقویٰ. فیما بینہ وبین اللہ. اور دوسری چیز جو اس کے اور بندوں کے درمیان تعلق رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں تواضع. فیما بینہ وبین الناس, یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہو ان میں تواضع ہو طبیعت کے اندر. تواضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا. نفس چاہتا ہے بڑا بن کے رہیں. اور یاد رکھنا کہ جس نے بڑا بننا ہو, جو بڑا بننا چاہے, اسے چاہیے کہ چھوٹا بن کے رہے. جو چاہے کہ وہ بڑا بن جائے, اس کو چاہیے وہ چھوٹا بن کے رہے. چھوٹا بن کے رہنے میں بڑائی. زمین کی طرح جس نے آج دیو ان کے تاری کی, خدا کی رحمتوں نے اس کو ٹھانپا آسماں ہو گئے. اللہ کی رحمتیں اس کو ٹھانپ لیتی ہیں. یہ تواضع بڑی نعمت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ اوٹ نہیں لگاتے تھے. آپ فرماتے تھے, میں تو اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا. یہ سبق اوپر سے ملا. حضرت عمر اللہ عنہ دعا مانگتے تھے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. اس لیے کہ دعوت اللہ کا کام کر ہی نہیں سکتا جب تک لوگوں کی نظر میں اس کا مقام نہیں ہوگا. تو میں اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں, لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں, اپنے آپ میں ہم بہت بڑے ہوتے ہیں. ہر وقت یہی ہوتی ہے, انا خیر منہ, میں اس سے اچھا. دس پندرہ پڑھانے والے ہوں تو آپس میں الجھ پڑتے ہیں, میں اس سے اچھا. مل کر رہنے والے ہوں تو الجھ پڑتے ہیں, میں اس سے اچھا. آج لڑائی اسی بات کی. ہمارے مشائخ نے ایک عجیب بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ طلباء کو اس طرح رہنا چاہیے کہ ہر طالب علم دوسرے دوستوں کو سمجھے کہ یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں اور میں اصحاب کہف کے کتے کی مانند ہوں. جس طرح اصحاب کہف کی برکت سے اللہ نے کتے کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرما لیا, میرے دوستوں کے صدقے مولا میری بھی مغفرت فرما دے. ہم اس طرح دوسروں کو عزت دیں تو صحیح, پھر دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے حضرات نے تو ہمیں چھپنا سکھایا, آج تو چھپنے کو پسند کرتے ہیں. اخبار والوں سے وہ لگتے ہیں جا کر, ایک کالم کی خبر کیوں لگائی, تین کالم کی ہونی چاہیے تھی. عزتیں ملیں گی اس طرح. تو تواضع ہو, انسان جھکے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی کہ آپ آئیے شاہجہان پور میں اور دین اسلام کی وکالت کیجیے. عیسائیوں نے بھی آنا تھا, ہندوؤں نے بھی آنا تھا, مختلف مذاہب کے لوگوں نے آنا تھا, اور وہاں پر ہر ایک نے اپنے مذہب کی بات کرنی تھی. مباحثہ شاہجہان پور کے نام سے کتاب کا بھی موجود. حضرت چل پڑے. ان کو بتا دیا تھا کہ میں اس سے ایک دن پہلے ریل گاڑی کے ذریعے پہنچ جاؤں گا. اکیلے چلے. جب دو اسٹیشن پہلے تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ گریٹ گاڑی سے آؤں گا, ایسا تو نہیں کہ وہ میرے استقبال کو آئے اور میں تو استقبال کے قابل نہیں. دل میں سوچا کہ چلو یہ کرتا ہوں کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر جاتا ہوں، پانچ میل کا فاصلہ ہے وہ میں پیدل طے کر لوں گا. ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے، پیدل چل پڑے. راستے میں ایک جگہ بڑی نہر عبور کرنی تھی، پل نہیں تھا. جب نہر عبور کی تو پاجامہ بھی اس میں بھیگ گیا، تہبند باندھ لی، پاجامہ بچھا دیا کہ یہ خشک ہو جائے. پھر سوچا اس کو تو دیر لگے گی، میرا وقت ضائع ہوگا. چنانچہ اپنی لاٹھی کندھے پہ رکھی اور اس کے پیچھے پاجامہ لٹکا لیا، اور یہ اسلام کا تفسیر جا رہا ہے اپنی فقیرانہ شان میں، اللہ کی یاد میں مست. علم کا آفتاب اور ماہتاب جبال علم میں سے تھے، مگر اس فقیرانہ انداز میں پہنچے. شہر میں گئے اور ایک سرائے میں کمرہ لے کر قیام کر لیا کہ کل اپنے وقت پر میں مجلس کی جگہ پہنچ جاؤں گا. ادھر جو لوگ انتظار کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرین آ گئی، حضرت نہیں آئے، تو وہ حیران ہوئے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بڑے ان میں جو عالم تھے، انہوں نے کہا بھائی پتہ کرو، ہو سکتا ہے ٹرین میں نہ آ سکے ہو، لیٹ ہو گئے ہو، کسی اور ذریعے سے پہنچے اور شہر میں کہیں آ گئے ہو. شہر کی سرائے سے پتہ کیا تو قاسم نام کا کوئی بندہ نہیں، ان کا میں خود پتہ کرتا ہوں. جب انہوں نے خود دیکھا تو ایک جگہ خورشید حسن کا نام نظر آیا، یہ حضرت کا تاریخی نام تھا. حضرت نے تاریخی نام کے ساتھ کمرہ بک کروا لیا تھا کہ جلدی پتہ بھی نہ چلے کسی کو. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ ان کا جی ایک بہت ہی نازک نازک سے دبلے پتلے سے عالم ہے، وہ یہاں ٹھہرے ہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسمانی اعتبار سے بہت ہی نرم و نازک تھے، ہم لوگ تو شرع کی مانند ہوتے ہیں نا، وہ متن کی مانند تھے. اختصر یختصر اختصار ان کو وہ مختصر. اللہ تعالی نے انہیں وسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا، وسطتاً فی العلم بنا دیا تھا. چنانچہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا تھا؟ حضرت موجود ہیں. حضرت آپ یہاں موجود ہیں، ہم تو ریلوے اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے. فرمایا اسی لیے تو میں آیا نہیں کہ آپ استقبال کے لیے جمع تھے اور میں استقبال کے قابل نہیں. اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا چند لفظ پڑھ لیے تھے، چند لفظ پڑھ لیے تھے، مخلوق خدا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. جب یہ دل میں نیت ہو نا کہ قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، ایسے لوگوں کو اللہ اٹھاتے ہیں. حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ علیہ نے جس سال دارالعلوم سے دور حدیث کیا تو دارالعلوم کی انتظامیہ نے جلسہ کے انتظام کیے کہ طلبا کی دستار بندی ہے. حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ علیہ کچھ اور طلباء کو لے کر اپنے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ پوچھا شیخ علی کیسے آئے؟ حضرت ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ دارالعلوم کی انتظامیہ ہماری دستار بندی کے لیے جلسہ کر رہی ہے، ہم جیسے نالائق طلباء کی دستار بندی ہوگی تو دارالعلوم کی بدنامی ہو جائے گی. ہم جیسے نالائق طلباء کی دستار بندی ہوگی تو دارالعلوم کی بدنامی ہو جائے گی، آپ انہیں منع فرما دیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے، فرمان لگے اشرف علی تم اپنے اساتذہ کے سامنے ہوتے ہو، تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، جب ہم نہیں ہوں گے پھر تم ہی تم ہوگے. اور واقعی پھر وہ وقت آیا کہ جب تم ہی تم کا سما تھا. تو یوں انہوں نے مٹایا اور اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا. کسی شاعر نے ایک عجیب بات کہی، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لو دو سراہی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لو دو سراہی سے، کہ جاری سید بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لو دو سراہی سے، کہ جاری سید بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن. یہ ہے تواضع. اور کسی دوسرے شاعر نے اسی مضمون کو عجیب انداز سے باندھا، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر خرا کرتی ہے پیمانہ. جب تک سراہی کا سر نہ جھکے پیمانہ نہیں بھر سکتے. تو ہمارے اندر بھی تواضع ہوگی تو اللہ رب العزت ہم سے علم کا فیض جاری فرمائیں گے. تو پہلی چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان، اسے تقویٰ کہتے ہیں. دوسری چیز تواضع، فیما بینہ وبین الناس. اور تیسری چیز کا نام زہد، فیما بینہ وبین الدنیا، جو بندے اور دنیا کے درمیان ہے اس کو زہد کہتے ہیں. زہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کا کم ہونا، خواہشات کا کم ہونا، خواہشات کا کم ہونا اس کو زہد کہتے ہیں. ورنہ تو قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فقراء ہوں گے، قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دل کی چاہتیں ایسی ہوں گی. اور کئی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، قیامت کے دن ان کو فقراء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو دل کی آرزوئیں کم ہو جانا، اس کا نام زہد ہے. اور طلباء کو یہ لفظ خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو دل میں بٹھانا چاہیے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے چنا. ہم آخرت کے طلبگار، اب دنیا کی دنیا طلبی چھوڑ دیں. دنیا طلبی اور چیز ہے، خدا طلبی. ہم نے خدا طلبی کے راستے کو اپنایا ہے، اس لیے اگر رزق کے معاملے میں ہمیں مجاہدہ بھی آئے تو خوشی قبول کریں. لوگ کہتے رہیں گے لیکن تھوڑی دنیا سے راضی ہو جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں رب کریم نے جو کچھ تقسیم فرمایا، تو اس نے ہمیں علم کے لیے چن لیا. یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشت. اے مخاطب، تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی علم کے لیے، محنت کے لیے قبول فرما لیا ہے، الحمدللہ. اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکال دی، اور یہ دنیا کی محبت تا تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. تو دل میں ہوس نہ ہو, آرزوئیں کم ہو, پھر علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً مل کے رہنا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی اگر آپ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, یہ یا تو جاہل ہوتے ہیں یا پھر متجاہل ہوتے ہیں. بھئی عالم بن کر نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے؟ آپ ایک مثال بیان فرما دیجئے, حافظ ہو عالم ہو, بھوک پیاس سے ایڑیا رگڑتے ہوئے مر گیا, کوئی ایک مثال دے دیجئے, کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے. زیادہ کھا کے مرنے کی مثالیں تو ہم دے دیتے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کم کھا کے مرنے کی مثال آپ نہیں دے سکتے. ہاں یاجد آپ کو مثال دے سکتا ہے, اسی جگہ بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, ایم بی بی ایس ڈاکٹر, ایم اے ایم ایس سی کیے ہوئے کتنے بندے, ان کا انجام ایسا ہوا, حالات ایسے بنے کہ بھوک پیاس سے ایڑیا رگڑتے ہوئے مر گئے. تو بتائیے رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ اس علم کی لائن سے زیادہ ملا. فرق کتنا ہوتا ہے کہ آپ کو دفتر سے ملتا نظر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ علماء وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے ہیں. یہ وارث سے ہوئے انبیاء کرام, ان کا رزق بھی اسی سے. ایک روٹین ہوتی ہے نا تنخواہ ملنے کی, کئی جگہوں پہ ہاتھ سے دیتے ہیں, کئی جگہوں بینک میں بھیج دیتے ہیں, ترتیب مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی ترتیب انبیاء کرام کی بنائی, وہی ترتیب علماء کرام کی بنائی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں بہاولپور میں نواب صاحب نے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی. خواہشات کی رو میں نہیں بہنا, خواہشات کو تھام لینا ہے. تو جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ مقابلہ کر لیا, علم کے راستے اس کے لیے کھل گئے. اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت دو قدم ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت دو قدم ہے؟ فرمایا اے دوست, تیرا پہلا قدم تیرے نفس پر آئے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. تو جنت دو قدم ہے. نفس کی خواہشات کو اگر پورا کریں گے تو پھر علم سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا, نفس پرستی, شہوت پرستی, در پرستی, زن پرستی, یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں, خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو ہم نے خدا پرستی سیکھنی ہے, خواہشات کی پوجا نہیں کرنی, ہم نے اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا ہے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی, لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا, سمجھ گئے, لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا, اللہ تعالیٰ پھر علم کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہمیں رسوخ بالعلم نصیب ہو جائے گا. تو طلباء ان چار چیزوں کو مد نظر رکھیں. اب دو باتیں اساتذہ کی خدمت میں, ادب کے ساتھ. اچھے معلم کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں. پہلی چیز اخلاص, پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. جب اخلاص ہوتا ہے نا تو انسان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، فتنوں میں نہیں پڑتا، حادثوں میں نہیں الجھتا، پھر وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اخلاص ہو، اور یہ اخلاص بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرات نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ تین علی کرم اللہ وجہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، چاہتے تھے کہ خنجر ماریں، اس کافر نے منہ پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں تجھے پہلے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوک پھینکی مجھے غصہ آیا، اب اگر قتل کرتا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد جب ابتدا میں کانپور تشریف لے گئے تو قریب کے دیہاتوں میں کچھ اہل بدعت لوگ بھی تھے. حضرت نے ایک مرتبہ جلسہ رکھوایا اور اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مضمون بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالی کی شان کے جو وہ چاہتے تھے مضمون بیان ہو، وہی شروع ہو گیا. این جب مضمون اپنے عروج پر تھا، اس وقت ایک عالم مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو مائل بدعت تھے، ملان تھا اس طرف تھوڑا سا، وہ آگے. اب ان کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہے مضمون بیان ہونے کا. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے شیخ علی رحمۃ اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ، اور بیٹھے. اب اس طرح تقریر یکدم بند کر دینا عجیب سی لگی. خیر بعد میں کھانے کے دسترخوان پر مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، چونکہ بڑے تھے استاد تھے، دارالعلوم کے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا شیخ علی رحمۃ اللہ سے کہ بھائی وہ تو وقت تھا بیان کرنے کا، مولانا لطف اللہ آئے تھے تو آپ نے تو یکدم ہی تقریر بند کر دی. آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا، اب وقت آیا ہے بیان کرنے کا، میرے دل نے کہا اب یہ اس کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. بیان کے دوران بھی اس کا خیال کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر یہ اخلاص آ جائے تو پھر دینی اداروں کے سب جھگڑے ختم ہو جائیں. اخلاص بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر جاتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر جاتا ہے، مگر اخلاص کی کمی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، کبھی پوری. اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص مخلصین له الدین. بھائی دوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سورہ طہٰ پڑھی، رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ نامہ اعمال میں سورہ طہٰ سونے کے سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، لفظوں سے لکھی ہوئی ہے. بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری سورت کا پڑھنا قبول فرما لیا. اب خوشی خوشی خواب میں اپنے نام اعمال کو دیکھنے لگے، ایک صفحہ جو الٹا تو اس پر کچھ جگہ خالی نظر آئی، تو بڑے حیران کہ بھئی یہ خالی جگہ کیا. تو خواب ہی میں دل میں خیال آیا کہ ہو جب میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا میرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا اور میرے دل میں بات آئی تھی کہ یہ میری قرآت سن کے خوش ہوگا، میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں. دل میں خیال آنے پر پروردگار نے ان آیتوں کے ثواب سے محروم فرما دیا. یہ اخلاص اتنا اہم ہے. تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہو، خلوص ہو کام کرنا، اور دوسری چیز اختصاص. ایک چیز اخلاص، اور فقط اخلاص سے بھی کام نہیں چلتا تعلیم و تعلم کا. مخلص بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو، تو اس کا خلوص کیا کام آئے گا، طلباء کو کیا فائدہ ملے گا. اختصاص، تخصص حاصل ہو ہر اس کتاب میں جس کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں. اگر نہیں تو اپنے مطالعے سے حاصل کریں. ایک مضمون ملا ہے, اب کما حقہ محنت کیجئے تاکہ آپ کو اس میں تخصص حاصل ہو جائے پڑھانے. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں یہ دو نعمتیں تھیں, اخلاص بھی تھا اختصاص بھی تھا. جو مضمون ان کے پاس ہوتا تھا سبحان اللہ اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے تھے. شرح تہذیب دارالعلوم کی طرف سے پڑھانے کے لیے ملتی تھی تو سب سے پہلے طلباء کو خالہ اصول رسالہ پڑھاتے تھے, پھر عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے, پھر مرقات پڑھاتے تھے. استعداد پیدا کرنے کے لیے سب اصل کتاب پڑھایا کرتے تھے. جو کتاب ذمے لگی اس کتاب کی استعداد پیدا کرنے کے لیے تین کتابیں پہلے پڑھاتے تھے پھر اسے پڑھاتے تھے. اور آج جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے وہ سارے سال میں اس کو نہیں ختم کر پاتے. استعداد سننے کی ہوتی تھی, پڑھاتے مرکات تھے. آج پڑھا تلم رہے ہوتے ہیں, استعداد مرکات کی ہوتی ہے. اختصاص نہیں, واز کر کے طلباء کو بھگتا دینا تو آسان کام ہے مگر علم کے ساتھ دیانت نہیں, امانت یہ بددیانتی کہلاتی ہے. انصاف ہو, انسان اس مضمون میں اختصاص پیدا کرے, خوب پڑھے. ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا, حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی لائبریری کی کتابوں کو نکلوا کر دھوپ میں رکھا, سردیوں میں بارش کے موسم میں بھیگ جاتی ہیں چیزیں کہ دیمک نہ لگ جائے. تو جب رکھا تو طالب علم نے کہا کہ حضرت ایک کتاب کے پانچ چھ صفحے دیمک نے کھا لیے. فرمایا بھائی دوسرا کاغذ جوڑ دو. اس نے دوسرا کاغذ لگا دیا. حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا بھائی جو عبارت حذف ہو چکی وہ لکھ دو. اس نے کہا حضرت مجھے تو زبانی یاد نہیں, اصل نسخہ ہے نہیں, میں نے تو یہ کتاب کئی سال پہلے پڑھی تھی بھول گیا. پھر میں بس بھول گئے کون سی کتاب؟ کہنے لگا حضرت میبزی. پھر میں کہاں سے عبارت منقطع ہوئی؟ اس نے کہا فلاں پہ. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے زبانی چھ صفحے کی عبارت اس بچے کو کتاب پر لکھوا دی. ان کو یہ اختصاص حاصل. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سلم کو 200 مرتبہ تسبیح کے ساتھ پڑھا. ان کی زندگی کتابوں میں گزرتی تھی, کثرت مطالعہ کی ان کا شوق ہوتا تھا. اختصاص تخصص ہو. پھر دیکھیے کام کیسے بنتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, ان کا نام تھا نور محمد پوٹوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے شرح نیت عامل پوٹوی کتاب دیکھی ہوگی, سنا ہوگا. پوٹا ایک شہر ہے جو ملتان سے قریب کوئی 70-75 کلومیٹر دور, اس سے مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر, 30 کلومیٹر اندر. طلباء 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر پہ سامان اٹھا کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے. 300 طلباء گاؤں میں ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. یہ جیتا 30 کلومیٹر پیدل, وہاں تانگا بھی نہیں جاتا تھا. سر پہ سامان رکھ کے طلباء 300 کلومیٹر. یہ ایک بات عرض کروں کہ طلباء پڑھے یا نہ پڑھے یہ جاتے وہی ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو, یہ پکی بات ہے. علامہ شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ خیر المدارس سے قاسم العلوم آ گئے. تو ایک طالب علم جو تھا وہ بھی قاسم العلوم پہنچ گیا. تو ایک استاد نے دیکھا, اس نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگا وہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے, شیخ الحدیث صاحب آ گئے. اس نے کہا شیخ الحدیث صاحب پڑھائیں گے بخاری شریف. اور تو ابھی مرکات کے درجے میں ہے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا حضرت جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہو چھوٹوں کو خود بخود محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی عجیب بات کہ طلباء ہمیشہ وہاں جاتے ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو, تو 30 کلومیٹر سفر کر کے اندر جاتے ہیں اور طلباء ان سے پڑھتے ہیں. اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا؟ نور محمد پوٹری رحمت اللہ علیہ, مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اکابرین کی موجودگی میں کہا شمس النحاس تشریف لائے. یعنی نور محمد پوٹری رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے شمس النحاس کے نام سے پکارا, لقب سے پکارا. اب ایسے محتاط بندے کا کسی کو شمس النحاس کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ ان کا اللہ نے علم دیا تھا. اور اللہ اکبر, عجیب, اتنا کمال تھا علم میں کہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا سے شرع جانی کو ضبط کر لیا جائے, مٹا دیا جائے, اور پھر کوئی آدمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرع جامی کی ضرورت ہے, میں اسے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. یہ اختصاص حاصل تھا. اور پھر اللہ نے ان کو دو شاگرد دیے, عباد اللہ, دونوں کا نام عبداللہ, سبحان اللہ, ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ, ماشاء اللہ, مفسر قرآن, شیخ طریقت. چنانچہ حضرت جب آتے تھے شجاع آباد میں تو عبداللہ بحری رحمت اللہ علیہ نے دالوں کے تمام طلباء سے کہا تھا کوئی ان کے جوتیوں کو ہاتھ نہ لگائے, یہ اعزاز میں حاصل کروں. چنانچہ شیخ آتے تھے تو محتمل حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے عبداللہ بحری رحمت اللہ, اور دوسرے ان کے شاگرد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ. سبحان اللہ, دیکھو ایسے ایسے شاگرد دیے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے دورہ کیا اور یہ چھپ کر رات کو جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے اپنے امامے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے, صفائی کرتے تھے کہ میرے استاد آئیں گے, میرے شیخ آئیں گے. ایک رات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا, انہوں نے بلا کے پوچھا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ اس راستے سے آتے ہیں حدیث کا درس دینے کے لیے, میرا جی چاہتا ہے میں اس راستے کو صاف کروں مگر جھاڑو سی بجائے حضرت میں اپنے امامے سے صاف کرتا ہوں. بس استاد کے دل میں محبت آئی, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دے دی, ان کی دعا کام آ گئی, اللہ نے نور محمد پوٹری بنا لیا. یوں ہمارے ہم طلباء اپنے اساتذہ کی دعائیں لیا کرتے ہیں. ایک اخلاص ہو اور دوسرا اختصاص, تخصص حاصل, کام پھر بنتا ہے, پھر لگن ہوتی ہے اور انسان اپنے کام میں مگن ہوتا ہے, پھر مقصد سامنے ہوتا ہے, پھر ادھر ادھر کی باتوں پر بندہ توجہ ہی نہیں دیتا. مولانا یحیٰ رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گنا چوسوں. کہنے لگے اچھا جب فرصت ملے گی چوسوں گا. 18 سال گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی. علمی کام میں ہر وقت مشغول, وقت فارغ نہیں ہوتا. تو جب اختصاص حاصل کریں گے تو ہر وقت آپ کتب کے مطالعے میں لگے رہیں, پھر یہ گلشن نظر آئے گا, اوڑھنا بچھونا نظر آئے گا, پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا, اور کتابوں کا کاغذ کفن نظر آئے گا. تو یہ نعمت حاصل کریں, پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمت, پھر ایک مقصد کے تحت زندگی گزرے گی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا انگریزوں نے, تو حضرت نے جیل کے اندر ایک ملزم کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کے آزادی کے نوٹس آ گئے, بری ہونے کے نوٹس آ گئے کہ جی آپ کی گرفتاری ختم. جب وہ جیلر لے کے آیا کہ جی آپ کی گرفتاری ختم, آپ نے فرمایا میں تو کر نہیں جاتا. میں تو گھر نہیں جاتا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میں قرآن اسے پڑھا رہا ہوں, جب تک مکمل نہیں کر لوں گا گھر نہیں جاؤں گا. یہ تھے ہمارے اسلاف. تو اگر اس طرح علم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا, اخلاص ہوگا اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی, تو پھر دیکھیے طلباء تو شمع کے گرد پروانے کی طرح آئیں گے. تو چونکہ آج پہلا دن تھا, اس لیے چند باتیں طلباء کی خدمت میں عرض کر دی, دو باتیں اساتذہ کی خدمت میں عرض کر دی. اس عاجز کی اوقات تو نہیں تھی کہ عرض کرتا, مگر معافی کے ساتھ چونکہ موقع کی مناسبت ہے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آج کے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی پڑ رہی ہے, قریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہے, کیا مشرق اور کیا مغرب, ہر طرف حیا زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے, ایسے دور میں دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے کام کرنا اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا باعث ہے, بڑی قبولیت کا باعث ہے. بس دل میں یہ رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا, تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی ایک دو قطرے اور آگ پر گرایا کرتی تھی. تو کسی پرندے نے اسے کہا کہ تیرے اس پانی سے آگ تو یہ نہیں بجھنے والی, تو وہ چڑیا کہنے لگی کہ یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرے چونچ کے اس پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی, مگر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی تو نبھانی ہے نا. تو بھائی ہماری محنت سے یہ گناہوں کی آگ تو پتہ نہیں پوری کی پوری بجھ پائے گی یا نہیں, لیکن ہم نے آقا کی غلامی کو تو نبھانا ہے, ہم تو کام کریں نا. جو ہمارے بس میں ہے بس ہم وہ کر دیں, اور باقی کے لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگیے, پروردگار سے اپنی رحمتیں عطا فرما دیا کر. بس ہم کوشش میں لگے رہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, اس کو مقصد بنا کر, پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے اترتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر, معصیت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے دن میں اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ گناہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پہ روز جلاتے ہیں نا, یہ ہم نہیں جلائیں گے. یہ جو معصیت ہے یہ اللہ رب العزت سے دوری ہے. یوں سمجھے کہ 100 رسیوں سے شیطان نے باندھا ہوا ہے, اب ہم نے اس میں سے جتنے گناہ چھوڑ دیے اتنی رسیاں توڑ دی, اور جو گناہ نہیں چھوٹے اتنی رسیوں میں ہم جکڑے ہوئے. اور ہمارا عام تجربہ ہے کہ مدارس کے رہنے والے طلباء, ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ الحمدللہ نہیں ہوتے, معاملات کے گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ نہیں ہوتے. کوئی 95% گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے, کوئی 96%, بس 1-2% پہ آ کے کام اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو طلباء کا کام 1-2% پہ آ کے اٹکا ہوا ہوتا ہے, کسی کی نگاہ قابو میں نہیں, کسی کا دل قابو میں نہیں, زبان قابو میں نہیں, 2-4 گناہ ہوتے ہیں بس ان میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, باقی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہیں. اور ان گناہوں پہ بھی دل میں ان کے شرمندگی ہوتی ہے, احساس ندامت ہوتا ہے, اس لیے اب ان کو بھی چھوڑ کر خود خلوف دل میں کافا کمستاک بن جائے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ 98 رسیوں کو توڑ چکے اور اب 2 رسیاں باقی ہیں, اور میں ابھی بھی گرفتار ہوں اپنے نفس کا شیطان کا. تو اس سے آزادی حاصل کرنا تو اب آسان ہے, 1-2 رسیاں باقی رہ گئی. یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے 100 قدم اٹھانے پڑتے تھے, ہم نے 98 قدم اٹھا لیے, اب 1 یا 2 قدم باقی ہیں اور منزل مل جائے گی. اب کوئی مسافر اگر منزل سے 1-2 قدم پہلے آ کر بیٹھ جائے, اور منزل تک نہ پہنچ پائے تو کتنا اس پہ افسوس ہوتا ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر, حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. تو منزل بھی سامنے ہے اور ایک دو گناہوں کی وجہ سے ہم بھی پیچھے رکے کھڑے ہیں. اب ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں. اور ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا اگر مشکل ہے تو اللہ سے دعا تو مانگے نا, رو رو کر مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے, گناہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجئے, گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے. جب ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے. حضرت اکبر ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا, وہ کہے گا اللہ میں دعائیں تو مانگتا تھا کہ تو مجھے نیک بنا دے. جب نام اعمال میں دعا موجود ہوگی اللہ اسی کو ذریعہ بنا کے مغفرت فرما دیں گے. فرمائیں گے ہاں ہم سے دعائیں تو مانگتا تھا اللہ نیک بنا دے. تو ہم دعائیں تو مانگے نا کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے, رب کریم نیک بننا ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو کچھ آپ نے سنا اس کو اپنے دلوں کے اندر جمع کر لیجئے, اپنا محاسبہ کر لیجئے, اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بنے پھرتے ہیں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو چند لمحوں کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں, اندر کی آنکھوں کو کھول لیں. آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اب میں اپنی مرضی سے بند کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. اپنی موت کو یاد کیجئے, قبر حشر کو یاد کیجئے, اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا, دل بدل دے ہواؤ حرص والا, دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا, دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے خدایا فضل فرما, دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا, دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا, دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر, دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر, دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر, دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی,
سہل پر ماں مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم پر ماں دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجیے۔ سبحان ربی العالی الرحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے کے اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے مالک ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، فیصلوں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، ہماری قوت حافظہ میں برکت پیدا فرما، مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری محفلوں سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنے قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے مالا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ ڈگمگانے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، اللہ گرنے سے محفوظ فرما، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما، اے مالک ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ پردے ڈال دینے والے، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، میرے مالا ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دینا، اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دینا، میرے مالا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دینا، اللہ جسے آپ خالی اٹھا دے اسے دینے والا کوئی نہیں، جسے آپ دھکے دے دے اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، میرے مولا محروم نہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ کرنا، اے مولا ہم نے بڑے گناہ کیے اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مولا مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے مولا رحمت فرما دینا، اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ صحیح مگر آپ کی رحمت